بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت کے اوپر، ان کی عظمت پر وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور یوم عرفہ کی مناسبت سے تمام گناہوں کی مغفرت کے لیے، مرحومین بالاخص شہداء کے درجات کی مزید بلندی کے لیے اور امام کی نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں یوم عرفہ کی دین کی ہدایت، معرفت، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی نصیب فرمائی. رب کریم کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر کہ جو مادہ پرستی کے اندر مبتلا ہے، نفس پرستی کے اندر مبتلا ہے، ایسی ایک دنیا کے اندر جو فتنے اور آشوب سے بھری ہوئی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت اور ان کی سرپرستی کو قبول کرنے کا موقع نصیب کیا. یہ کہ آپ ایک معنوی جد و جہد کے لیے تشریف فرما ہیں اور اپنی روح کی بلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ خداوند متعالیٰ کی بارگاہ میں اس راستے سے کوئی رابطہ قائم کیا جا سکے. سید الشہداء کی منقول دعا کا آپ نے مطالعہ کیا یا سماعت کی، پروردگار انشاءاللہ اس جد و جہد کے نتیجے میں، اس کے صدقے میں، گرچہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، لیکن خداوند متعال اپنے لطف و کرم سے انشاءاللہ مولا سید الشہداء کے وسیلے کے احترام میں خداوند متعال انشاءاللہ ہماری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ تعالی، تمام مرحومین کے درجات کی بلندی نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور حضرت مسلم بن عقیل کی مظلومیت کے صدقے میں تمام مرحومین کو برزخ کی زندگی میں آسانیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. جو اس دنیا کے اندر مشکلات میں مبتلا ہیں، یوم عرفہ کی مناسبت سے دعا کرتے ہیں خداوند متعال انشاءاللہ ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرمائے اور نبی اور اولاد نبی کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. مجدداً تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. کل رات آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض ہوا کہ یوم عرفہ ایک شناخت کا نام ہے، ایک پہچان کا نام ہے، اور یہ شناخت، معرفت، پہچان انسان کے اپنے وجود کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں. خداوند متعال جو انسان کا خالق ہے، وہ انسان کی ان حیثیتوں کو پہچانتا ہے جن تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، انتہائی باریکیوں سے بھی واقف ہے. تو مثال کے طور پر ہم انسان ہونے کے ناطے ممکن ہے کسی انسان کو دھوکے میں مبتلا کریں اپنے بارے میں، اور انسان ہونے کے ناطے یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اپنے بارے میں کسی دھوکے میں خود مبتلا ہو جائیں. یعنی ایک انسان وہ ہو جو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے استعمال کریں، ایک انسان وہ ہو جو ہم جانتے ہیں کہ ہم ہیں اور ممکن ہے کہ دونوں غلط ہوں اور ہم کچھ اور ہی انسان ہوں. ایک تیسری قسم کی صنف ہو کہ جو اندر چھپا رہے اور خاص موقعوں کے اوپر سامنے آئے، خدا اس سے بھی واقف ہے. لہذا قرآن کریم تعبیر فرماتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر بھیجیں گے تو وہ خدا سے کہیں گے کہ خدا ایک بار پھر پلٹا تاکہ ہم وہ اعمال صالح انجام دیے جو ہم نہیں کرتے تھے، جو ہم نہیں انجام دیتے تھے. ما کننا نعمل، خدا نے تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اب کوئی موقع نہیں ہے، تم نے خود موقع کو کھویا. تو یہ جو یوم عرفہ ہے یہ اس قسم کی ایک پہچان کا دن ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے دو طرفہ معاملہ ہے. یعنی ایک وہ پہچان ہے کہ جو ہم اور آپ خدا متعال کے حضور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدایا ہم تجھے پہچاننا چاہتے ہیں، تیرے نظام کو پہچاننا چاہتے ہیں، مریں گے تو کیا ہوگا، برزخ میں جائیں گے تو کیا ہوگا، یہ ساری شناخت معرفت ہمارے پاس ہو. اور گویا اس معرفت کے حصول کی جد و جہد کے دوران خدا متعال کی طرف سے معرفت کا اضافہ نصیب ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ معلومات جو جس کے بارے میں ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ کتابوں سے حاصل ہونے والی معلومات نہیں ہیں. جیسا کہ مولا نے ارشاد فرمایا مشہور و معروف حدیث کے اندر، فرمایا کہ لیس العلم بالتعلیم والتعلم، مختلف عبارات سے بیان ہوا کہ یہ سیکھنے سکھانے کا نہیں ہے، بل ہوا نور یغزفہ اللہ علی قلب من یشاء، ایک خاص درجہ علم ہے جو خدا متعال گویا پاکیزگی کے نتیجے میں، نیت کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی، ارادے کی پاکیزگی، اس کے نتیجے میں خدا متعال نازل فرما دیتا ہے. تو یہ جو عرفہ ہے گویا ایک طرف سے عرفان ہے کہ ہم خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. اب دعا کو جو آپ نے سماعت فرمایا، تلاوت فرمایا، آپ نے دیکھا اس کے اندر کہ کس طریقے سے سید الشہداء نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارے فرمائے کہ خدا مجھے اس حیثیت میں اپنا بندہ بنا، مجھے اس حیثیت میں عبودیت کا مقام نصیب فرما. اور اس میں اعترافات، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، اعتراف بھی ہے، خدا کی عظمت کا بیان بھی ہے، گناہوں کی استغفار بھی ہے، اور کچھ دعائیں کہ خدا اس مقام تک پہنچا. تو یہ ایک مجموعی جد و جہد ہے. آپ یوم عرفہ کے اندر یہ سب انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد خدا متعال کی طرف سے کچھ الطاف نصیب ہو رہے ہوتے ہیں. تو لب لباب کیا ہے؟ پہلے نقطے کے طور پہ جو میں آج کے دن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی مناسبت سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، وہ یہ کہ یوم عرفہ میں اللہ کی طرف سے کسی عنایت کا انتظار ہونا چاہیے کہ خدایا تو نے مجھے توفیق دی، میں نے امام حسین کی دعا پڑھی، تو نے مجھے توفیق دی، میں نے امام کی زیارت کی، خدایا اب کچھ نصیب مجھے فرما، کچھ حاصل ہونا چاہیے. عجیب روایات ہمارے پاس موجود ہیں. مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر کسی نے شب قدر میں یہ توفیق حاصل نہیں کی کہ مغفرت حاصل کرے خدا کی، تو پھر اس کی نجات کا امکان نہیں ہے سوائے یوم عرفہ کے. عرفہ کے دن پھر ایک نجات کا امکان ہے. تو اللہ کی طرف سے کچھ عنایات آنی چاہیے. اور ایک اور بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ آپ اس شب قدر کو ذہن میں رکھیں جس جو آپ نے گزاری ابھی چند ایک دو مہینے پہلے ماہ رمضان کے اندر، اور آج کی یوم عرفہ کی دعا کو ذہن میں رکھیں. ذہن میں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوچیں اس میں میری معنوی حیثیت کیسی تھی، آیا میں نے توجہ سے پڑھی نہیں پڑھی، آیا مثلا جب میں یہ مناجات پڑھ رہا تھا تو میرے دل کے اندر وہ خوف خدا، خشیت خدا، وہ گریہ وزاری، یہ سب آیا یا نہیں آیا، یا مثلا میں نے سامنے سامنے بس چند جملات ادا کر دیے. اور جب آپ کو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ نہیں، ایک خوف آیا تھا، ایک خشیت آئی تھی، ایک گریہ تھا خدا کی راہ میں، گویا ایک کنیکشن تھا خدا سے، اگر ایسا ہو جائے تو پھر اگلے سال کو دیکھیے گا اگلا سال کیسا تھا. اور زندگی میں ہر سال اس کو نوٹ کریں کہ اگر میں یوم عرفہ میں اچھی دعا کی توفیق حاصل کرتا ہوں، سعادت حاصل کرتا ہوں، اگلا سال کیسا گزرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ اگلا سال مالی لحاظ سے بہتر ہو جائے گا، پیسے کے دروازے کھل جائیں گے آپ کے اوپر، ہر طرف سے پیسہ برسنا شروع ہو جائے گا. نہیں، شاید الٹا ہوگا، شاید اگلا سال سختی میں مبنی ہوگا، لیکن اگلا سال توفیقات پہ مبنی ہوگا. اگر اس یوم عرفہ کے دن ایک معنویت حاصل ہو سکے، خدا کے سامنے ایک لگاؤ حاصل ہو سکے، ایک تڑپ حاصل ہو سکے اندر سے. اب میں طاقت نہیں رکھتا اپنے کلام کے اندر کہ میں اس اندرونی کیفیت کو، نہ میرے جو حاصل ہوگی اتنی، لیکن جو کچھ سنتے ہوئے انسان بتانا چاہے تو وہ یہی سب کچھ ہے کہ اندر سے ایک کیفیت نکلے جس میں انسان گویا خدا کے سامنے تڑپے اور خدا سے لپک کے کچھ مانگے اور خدا نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد دیکھیں اب میری زندگی کیسی گزری. تو یہ عزیزان محترم، آج آپ محنت فرما رہے ہیں، مزید ٹائم جو آپ کے پاس ہیں ابھی اس کے اندر خدا کے حضور اور زیادہ توجہ فرمائیں، دل کو خدا متعال کی طرف جوڑنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ مصائب اہل بیت اطہار مددگار ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلے سال کے لیے خدا متعال سے توفیقات طلب کریں. اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں وہ توفیقات مختلف صورتوں میں آ سکتی ہیں، جس میں غم بھی ہو سکتا ہے. خدا کا لطف صرف خوشیوں کے اندر نہیں ہے. اگر صرف خوشیاں خدا کا لطف ہوتیں تو خدا اہل بیت کو غم نہ دیتا. اگر آسانیاں صرف خدا کا لطف ہوتیں تو خدا انبیاء کو سختیاں نہ دیتا. ہر طرف خدا کا لطف ہے، اور شاید ہم طالب علم ہونے کے ناطے یہ سمجھ پائیں گے کہ شاید سختیوں میں لطف خدا زیادہ ہے. اور دلیل وہی دلیل ہے کہ اگر گھروں کا بڑا ہونا عظمت ہوتی تو سیدہ کا گھر بہت بڑا ہوتا. اگر جسم کی دیکھ بھال خدا کی دی ہوئی سعادت ہوتی تو حضرت علی اکبر کا جسم کیوں کٹتا؟ اربن اربا کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے یہ سعادتیں نہیں تھیں، سعادتیں کچھ اور تھیں. اور سختیاں، مشکلات، ہم لوگ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں رہتے ہوئے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم لوگ ان آسانیوں کے عادی ہیں، ان کے بغیر تصور بھی نہیں کر پاتے. اور میں دیکھتا ہوں مثلا بہت سارے لوگ اس بات سے خائف رہتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان گئے تو وہ آسانیاں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. ہم لوگ اتنے عادی ہو چکے ہیں، لیکن اپنے ذہن میں سوچنا چاہیے کہ اگر واقعا ہم نے نصرت امام کرنی ہے تو کیا نصرت امام محفوف بالآسائش ہے؟ امام کی نصرت جو ہے وہ آسائشوں میں گھری ہوئی ہے کیا؟ نہیں، محفوف بالبلاء ہے، سختیوں کے اندر ہے. تو ہم خدا نے مثال سے صرف یہ دعا نہیں کر سکتے کہ خدا ہمیں سختی نہ دے. یہ دعا کریں گے آسانی دے، لیکن سختی میں آسانی دے دے. بڑا خوبصورت ایک جملہ استعمال کیا تھا ایک دفعہ، مدرسہ حجتیہ میں ہم تھے، وہاں پہ استاد احمدی میانجی نام کر کے ایک بڑے عارف ہوتے تھے، وہ تشریف لائے تھے. تو انہوں نے انقلاب اسلامی کے زمانے کو یاد کیا، چونکہ اس انقلاب اسلامی کی سالگرہ کا دن تھا جس دن جمہوریہ اسلامی تشکیل پائی تھی. تو انہوں نے ان دنوں کو یاد کیا اور کہا کہ وہ دن سخت بھی تھے، خوشی کے دن بھی تھے، لیکن ان کی سختیوں میں بھی خوشی تھی. بڑا عجیب ایک جملہ تھا، سختیوں میں بھی خوشی تھی. سختی میں کہاں خوشی ہوتی ہے؟ لیکن انہوں نے کہا سختیوں میں بھی تلخ شم شیریں بود، یعنی کچھ تلخ تھے کچھ شیریں تھے، تلخی میں بھی شیرینی تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ تلخی میں شیرینی کیسے آتی ہے؟ ایسے آتی ہے جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد ام آل محمد، وہ عظیم الشان جملہ ارشاد فرماتی ہیں مختلف الفاظ اور تعبیرات کے تحت، ما رائنا الا جمیلا، مختلف تعبیرات کے تحت ہم نے خدا و متعال سے حسن و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. تو عزیزان محترم، یہ یوم عرفہ ہے، اس میں آپ تڑپ کے مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کے مانگیں. اور حقیقت ایک اور بات عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، مزید آپ کا اس پہ وقت نہ لوں، وہ یہ کہ اگر آپ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دعا پڑھتے ہیں تو اس ایک دو گھنٹے میں چند منٹ وہ تلاش کریں، جس اس پہ محنت کریں، وہ چند منٹ کون سے ہیں جب آپ اور میں دنیا و مافیہ سے بے خبر صرف خدا کو یاد کرتے ہیں. ابھی دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہیں کی یہ فکر آتی ہے، کہیں کی وہ فکر آتی ہے، کہیں آپ کاغذ پلٹ رہے ہیں، کہیں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ دعا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. گویا یہ وہ وقت نہیں ہے جو سرمایہ حیات بنے گا. کون سا وقت سرمایہ حیات بنے گا؟ آپ نے دو گھنٹے مثلاً اعمال یوم عرفہ انجام دیے، ان دو گھنٹوں کے اندر شاید پانچ منٹ، شاید چند منٹ ایسے آئیں گے جب آپ دنیا و مافیہ سے بے خبر صرف خدا کی یاد میں غرق ہو جائیں گے. اور کاش میرے اوپر، میرے جسوں کے اوپر وہ وقت آ جائے، دو منٹ ہی آئے، پانچ منٹ ہی آئے، جب ہم خدا کی یاد میں غرق ہوتے ہیں. اور یہ در حقیقت ہمارا سرمایہ ہے. یعنی یہ تصور کیجئے، ایسی اگر میں دنیا کی مثال دوں کہ جیسے فرض کریں کوئی آدمی سونے کی کان کے سامنے کھڑا ہو، پورا دن کھڑا رہے، انتظار کرے، اور کوئی دروازہ کھول کر اس سے کہے پانچ منٹ ہیں تمہارے پاس، جتنا سونا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، تو وہ پورے دن کا انتظار، سونے کی کان تک پہنچنا، کئی مہینے کی منصوبہ بندی، سب کچھ سمٹ کیا جائے گا اس دو تین منٹ کے اندر. اب اس میں وہ کوشش کرے گا کہ جو اٹھا لے. جب آپ اور میں خدا سے کنیکٹ ہوتے ہیں اس سینس میں، اس کی حالت یہی ہوتی ہے، اس وقت صحیح نصیب ہو رہا ہوتا. اب بس یہ جد و جہد کرنی چاہیے میرے جیسے کمزور انسان کو کہ ایسا نہ ہو کہ میں پورے دن نماز اور قرآن اور دعائیں پڑھتا رہوں اور وہ دو منٹ ہی نہ آئیں. نہیں، وہ آنے چاہیے، وہ آنے چاہیے. اس کے مختلف حربے استعمال کریں، اس کے طریقے استعمال کریں. دیکھیں آپ کے اوپر وہ حالت کیسے طاری ہوتی ہے، تو اس کے اوپر محنت کریں. اور لب لباب میں عرض کروں گا یہی ہے تمام دعاؤں کے پیچھے، تمام زیارتوں کے پیچھے، وہ چند منٹ کے جو کنیکشن دیتے ہیں، ان ڈیپتھ ایک کنیکشن جس میں انسان اپنے آپ کو بھلاتا ہے اور جس کو پکار رہا ہوتا ہے اس کے اندر گویا غرق ہو جاتا ہے، اور وہاں سے پھر فیوز و برکات کے گویا دروازے کھلتے ہیں جیسا کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد انسان کے اندر پاکیزگی، طہارت اور ایک خوف و خشیت خدا، صرف اس وقت نہیں، پھر وہ مستقل کچھ دنوں کے لیے کم از کم طاری رہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ خدا متعال کا لطف شامل حال ہوا. لیکن ایک عجیب مشکل ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ وہ چند منٹ کی سعادت کو حاصل کرتے ہیں اور ایک دو دن کے بعد وہ سب معاملہ نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے غلط اعمال کی وجہ سے، لاپرواہیوں کی وجہ سے نعوذ باللہ تعالیٰ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پروردگار انشاءاللہ وہ کنیکشن بھی نصیب فرمائے اور اس کنیکشن کو باقی رکھنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. اب اسے کیسے حاصل کرتے ہیں، ایک دو منٹ اس پہ عرض کروں گا، اور شہادت کے عنوان سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو کنیکشن نصیب ہو اس کو باقی کیسے رکھتے ہیں؟ ہر روز کچھ اعمال انجام دے کے، کوئی نماز شب ہو، کوئی اللہ کا ذکر ہو، استغفار ہو، کچھ دعائیں ہوں، گڑ گڑانا ہو خدا کے سامنے، تو اس سے یہ کنیکشن جو ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے. اور آپ مختلف قسم کے طریقے استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا معمولاً عرب ممالک کے اندر، ایران کے اندر بھی جب دعا مانگنے لگتے ہیں تو پہلے ایک چھوٹی سی عبارت پڑھتے ہیں، بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم، اور اس کے بعد پھر دس مرتبہ لوگ سب مل کر کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو یہ بڑا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے. ہمارے پاکستان برصغیر میں ایسا کم کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے. آپ اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر سکتے ہیں. جب آپ نماز میں دعا اور تسبیح سے فارغ ہو جائیں تو یہ چند مرتبہ اللہ کو پکاریں، چاہے اس دعا کے ساتھ چاہے اس دعا کے بغیر، مثلا دس مرتبہ یا اللہ پکاریں تاکہ دل کنیکٹ ہو جائے اور اس سے ایک نورانیت نصیب ہو جائے، اس سے ایک بیداری نصیب ہو جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر خدا ہماری زندگی کو اس راستے پہ گامزن کر دیتا ہے جس پہ چلنی چاہیے. ہم لوگ ایک عجیب مشکل میں پھنس گئے. ایک ہماری جسمانی دنیا ہے، ایک ہماری مادی دنیا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی اپنی ضرورتیں، اس کی اپنی آسائشیں، اس کی اپنی سہولتیں ہیں. ایک ہماری روحانی دنیا ہے. خوش نصیب انسان وہ ہے جو اس ان دو دنیاؤں کے بیلنس کو سمجھ سکے، ان دو دنیاؤں کے بیلنس کو سمجھ سکے. تو مثال کے طور پر اس کو پتا ہو کہ بھائی یہ جو مادی دنیا ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کا خیال کرنا ہے. کیوں خیال کرنا ہے؟ چونکہ اس سے مجھے طاقت ملے گی روحانی دنیا بسانے کے لیے. تو مثال کے طور پر اگر میرا جسم میری کوتاہی کی وجہ سے بیمار رہا تو مثلا میں عبادتوں میں پیچھے جاؤں گا، تو یہ ایسی بیماری کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہوگی، اس سے نقصان ہو سکتا ہے. ہاں ایک دفعہ خدا تعالیٰ نے امتحان کی خاطر، آزمائش کی خاطر بیماری میں مبتلا کیا، خدا کا شکر الحمدللہ رب العالمین. کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ میں جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایسے کروں، ظاہر یہ صحیح نہیں ہے. ایک بیلنس کی ضرورت ہے ہمیں، ہماری مادی دنیا کے اندر اور ہماری روحانی دنیا کے اندر. خوش نصیب کون ہے جس کو یہ بیلنس پتہ چل جائے. اگر بیلنس پتہ چل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو روحانی کام کرتا ہے اس پہ تو روحانی انعام ملتا ہی ہے، وہ جو مادی کام کرتا ہے نا اس پہ بھی روحانی انعام ملنے لگتا ہے، اس پہ بھی روحانی انعام ملتا ہے. تو مثلا دکان میں کھڑا ہوتا ہے، روحانیات بڑھ رہی ہوتی ہیں، معنویات بڑھ رہی ہوتی ہیں. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ دکان میں تو کھڑا تھا کمانے کے لیے، کاروبار ہے اس کا، اس سے کیسے روحانیت بڑھ رہی ہے؟ اس نے بیلنس سمجھ لیا ہے، اس کا ہر کام خدا کے لیے. جیسے کہ دعا کے اندر، شب عرفہ کی دعا کے اندر، یارن مجھے یاد آتا ہے روز عرفہ کی دعا میں بھی مفہوم موجود ہے کہ خدا ہماری زندگیوں کو اپنے راستے میں استعمال کر. اور دعا مکارم الاخلاق کے اندر، مولا کے صحیفے کے اندر یہ دعا عیناً صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ خدا میری زندگی شیطان کی چراگاہ نہ بنے. اور شیطان کی چراگاہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان میری زندگی استعمال کر کے اپنے کام کرتا ہے، گویا زندگی میری گھٹ رہی ہوتی ہے، وجود اس کا بڑھ رہا ہوتا ہے. آپ نے جانور کو چرتے دیکھا ہوگا، جب جانور چر رہا ہوتا ہے، گھاس کھا رہا ہوتا ہے مثلا زمین پہ سے، تو زمین کے اوپر جو گھاس ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے اور جانور کا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے، چونکہ گھاس وہاں جا رہی ہے. تو کبھی شیطان میری زندگی کو اپنی چراگاہ بنا لیتا ہے، زندگی میری کم ہو رہی ہوتی ہے، طاقت اس کی بڑھ رہی ہوتی ہے، فائدہ اس کو ہو رہا ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب میں وہ کام کرتا ہوں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے. یہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس بیلنس کو سمجھنا چاہیے، اور اس بیلنس کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو ایسے راستے پہ گزارنا چاہیے کہ ہر چیز میری روحانیت کا سبب بنے، اس میں پھر سب کچھ شامل ہے. اور بار بار میرے ذہن میں ایک مفہوم ہمارا آ رہا ہے جو میں آپ سے عرض کرنے کی جسارت کرنا چاہ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا، لہذا شاید اس کو علیحدہ کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ عزیزان محترم، جیسے جیسے انسان اللہ کی راہ میں بڑھتا ہے، اس کے اندر اللہ کی راہ میں قربانی کا حوصلہ بھی بڑھنا چاہیے. خدا کے، یہ بات تقریباً طے شدہ ہے، وہ یہ کہ خدا کی بارگاہ میں بلندی کا حصول بغیر قربانی کے میسر نہیں ہے. یہ کہ مثلا انبیاء کرام علیہم السلام اتنی سختیاں اٹھاتے تھے، اور خدا تعالیٰ نے ہمیں قربان کو یاد کرنے کے لیے اتنی شدت کے ساتھ حکم دیا، اور سید الشہداء کی قربانی، یہ سب باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ بھائی زندگی آسائشوں میں گھری رہنے کی خواہش کرنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ہمیشہ آسائشوں میں رہے، نہیں ہو پائے گا ایسے. کچھ نہ کچھ سختی اٹھانی پڑتی ہے، البتہ لاجیکل ہونا چاہیے انسان کے اندر. تو جب انسان سختیاں اٹھاتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے، اور سختیوں میں سے ایک سختی جو بعض اوقات اٹھانی پڑ جاتی ہے وہ تنہائی کی سختی ہے، غربت کی سختی. غربت بمعنی فقیر ہونا نہیں ہے، غربت بمعنی وطن سے دوری، غربت بمعنی دوستوں کا نہ ہونا، غربت اس معنی میں کہ انسان تنہا رہ جائے. یہ ایک مرحلہ ہے، اور یوں احساس ہوتا ہے کہ جو بھی خدا کی راہ میں بڑھ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں اس غربت کے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات کوئی غربت میں ہوتا ہے، جیسے کسی تاریخ کوٹری میں قید کر دیا گیا. بعض اوقات کوئی غربت میں ہوتا ہے کہ رہتا تو اجتماع کے اندر ہے، لیکن اس کا کوئی ماننے والا نہیں ہوتا، کوئی بات سمجھنے والا نہیں ہوتا. اس کے اسٹینڈرڈ کے اوپر کوئی رہنے والا نہیں ہوتا. تو آپ اور میں خدا مثال سے یہ نہیں طلب کر سکتے اپنی دعاؤں کے اندر کہ خدا کوئی مشکل نہ دے, کوئی سختی نہ دے. یہ دعا کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیں زندگی میں اس آسانی تک پہنچا دے جو تیرے لیے محبوب ہے. اور وہ آسانی کون سی ہے؟ دشمن کے نرغے میں تو ہوتا ہے, خوف احساس نہیں کرتا. یہ وہ آسانی ہے کیا کہ جو خداوند متعال کی طرف سے نصیب ہو جاتی ہے. مثلا ہم یہ جو شہداء کربلا کا ذکر کرتے ہیں, یہ انسانی زندگی کی سخت ترین حالتوں میں مبتلا تھے لیکن دلوں میں مطمئن تھے. یہ بڑا کمال ہے. یہ ہمیں مانگنا ہوگا خداوند متعال سے کہ خدا سختی دے, ہمیں معلوم ہے سختی آنی ہے. البتہ طلب بھی نہیں کر رہے, مثلا ہم چاہتے ہیں تیری رضایت حاصل کریں, اس کی راہ میں سختی آئے گی لیکن ہمارے دل کو وسیع کر دے اور ان سختیوں کو جھیلنے کی طاقت نصیب کر دے انشاءاللہ. اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آپ کو اور مجھے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا اپنی محبوب چیزوں میں سے. قرآن کریم فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تحبون جو جس سے میرے اور آپ کے دل جڑے ہوئے ہیں, اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں, اس میں سے کچھ دینا پڑے گا, اس میں سے کچھ دینا پڑے گا. اور یہ تمام چیزیں اسی طرف لے جا رہی ہیں بار بار. تو بس ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں ایڈ کروں گا اور اس مطلب کو اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم. یہ جو دنیا کے نظام ہیں, ان نظاموں کے اندر انٹیگریشن اتنا اچھا نہیں ہوتا. بس ایک سیاسی نظام بنتا ہے, ایک معاشی نظام بنتا ہے. جنہوں نے سیاسی نظام بنایا ہوا ہوتا ہے ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں, جنہوں نے معاشی نظام بنایا ہوا ہوتا ہے ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں. ان کو لابیز کہتے ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں یہ سب چیزیں. ملیٹنٹس کی ایک لابی ہوتی ہے, بیوروکریٹس کی ایک لابی ہوتی ہے, لائرس کی ایک لابی ہوتی ہے, ٹریڈرس کی ایک لابی ہوتی ہے. یہ دنیا کا نظام ہے. اس میں لابیز ہوتی ہیں, انٹرسٹ ہوتے ہیں, پریشر گروپس ہوتے ہیں. یہ جو خدا کا نظام ہے اس میں انٹیگریشن پرفیکٹ ہے. یعنی نماز اسی طرف لے کے جائے گی جس طرف عزاداری لے کے جائے گی. عزاداری وہیں لے کے جائے گی جہاں قرآن لے کے جائے گا, قرآن وہیں لے کے جائے گا جہاں آئمہ لے کے جائیں گے. انٹیگریشن پرفیکٹ ہے. دعائے عرفہ وہی سکھائے گی جو قرآن سکھائے گا. یہ انٹیگریشن ہے اور یہ اللہ کے دین کے اندر پرفیکشن کے اوپر ہے. تو مثال کے طور پر جب ہم خدا نے مثال کے دین کے طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ وجود صرف ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہاتھ ہے جو بڑھا جا رہا ہے باقی جسم وہی ہیں. نہیں, پورے وجود کے ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں اگر واقعاً خدا کے راہ میں بڑھ رہے ہوں. ایک دفعہ مثلا لولے لنگڑے انداز میں بڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں, اس میں یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ مثلا کوئی ایک کوالٹی تو بہت آگے چلی گئی دوسری پیچھے رہ گئی. لیکن اگر انسان واقعاً اپنے وجود کے ساتھ خدا کی سمت بڑھے تو یہ پرفیکٹ انٹیگریشن ہے. تو اس کے اندر صحابت بھی آتی ہے, اس کے اندر شجاعت بھی آتی ہے, اس کے اندر علم بھی آتا ہے, اس کے اندر تقویٰ بھی آتا ہے. یہ سب چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یوم عرفہ کیا مانگیں آپ خدا سے؟ خدا سے مانگیں خدا مجھے اپنے وجود کے ساتھ اپنی طرف بڑھنے کی سعادت دے دے. کیسے؟ جیسے تو نے ہمیں یاد دلایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ یہ کہ میرا کوئی ایک جز ہے جو خدا سے اور کسی ایک جز کو خدا کی طرف جانا ہے. نہیں, انا للہ, ہم خدا سے ہیں, ہم نے خدا کی طرف جانا ہے. اس پورے نظام میں ہستی نے جانا ہے, میرے پورے وجود نے جانا ہے خدا کی سمت. تو جب میں پورے وجود کے ساتھ خدا کی سمت بڑھوں گا تو آیا امتحان اور آزمائش وجود کے ایک حصے میں آئے گی؟ نہیں, پورے حصے میں آئے گی. محبوب میں آئے گی یا غیر محبوب میں آئے گی؟ محبوب میں آئے گی. تو جو آپ کی محبتوں کا محور ہوگا اس پہ امتحان ہوگا, اس پہ امتحان ہوگا. وہ میں عرفہ یہ مانگیں, یہ مانگنا چاہیے کہ خدایا ہمیں اس قابل بنا دے کہ جب تیرا امتحان ہماری طرف آئے ہم کنارہ کشی اختیار نہ کریں, اس کو قبول کریں اور اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. ہاں, دعا کیا مانگیں؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, رب اشرح لی صدری, خدایا جو جس سختی میں تو مجھے ڈالنے کی دعوت دے رہا ہے, اذهب الى فرعون انه طغى, میں نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں تو جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، لیکن خدا میں ضعیف ہوں، میں ناتوان ہوں، میری توان میں اضافہ کر دے، میرے ضعف کو برطرف کر دے، تاکہ میں پوری طاقت کے ساتھ تیری دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کروں۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگ ایک لحاظ سے سنہری دور میں، بہت اچھے دور میں، مختلف شہداء نے درجات کو بلند کر دیا ہے، علامہ عارف حسین حسینی نے پاکستان کے اندر، مثلا شیخ نمر نے حجاز کی زمین کے اوپر، شیخ زکزکی نے مثلا افریقہ کے اندر، اور شہید باخر الصدر نے مثلا عراق کی سرزمین کے اوپر، ان لوگوں نے معیار انسانیت کو جو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا ہوتا ہے، اس کو بلند کر دیا عام انسانوں کے لیے۔ معصومین اولیاء اوصیاء وہ تو کس درجے پر ہیں میں نہیں مانوں، تو ان لوگوں نے بہت بلند کر دیا معاملے کو۔ اب یہ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں، یہ کیا چاہ رہا ہے خدا نے متعال، وہ یہ کہ بھائی اگر یہ زمانہ واقعا وہ زمانہ ہے جب تم اپنے امام کو ڈھونڈ رہے ہو، تو ہمت دکھاؤ، بڑھو، اور ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی، سید الشہداء نے ارشاد فرمایا، اگر دین نبی کے بقا اس میں ہے کہ میں مارا جاؤں، تو اے شمشیرو آؤ اور مجھے پالو۔ یہ خداوند متعال عرفان ہمیں دینا چاہتا ہے، یہ معرفت خداوند متعال ہمیں دینا چاہتا ہے، تو ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب بالکل پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر آ جاتے ہیں، اور ایک دو پوائنٹس تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، وقت انتہائی کم ہے، آپ نے شاید اور عبادتوں میں مشغول ہونا ہوگا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ کچھ لین دین کی بات کر لینی چاہیے کہ کیا کریں، خداوند متعال کے سامنے کیا رکھیں۔ تو مثلاً خداوند متعال کے سامنے کوئی چیز رکھیں، خدا میں اس سال میں اپنے اندر یہ امپروومنٹ لاؤں گا، تو مجھے یہ نصیب کر دے۔ مثلاً فرض کر لیجئے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت میں یا قرآن کریم پر توجہ دینے میں اتنا کامیاب نہیں گیا پچھلے سال، تو خدا سے دعا کروں کہ خدا اگلے سال قرآن کریم پہ توجہ کی سعادت نصیب کر دے۔ مثلاً فرض کر لیجئے میں کوئی تفسیر پڑھنا چاہتا تھا پچھلے سال، نہیں پڑھ سکا، میں جانتا ہوں مثلاً کہ بھئی میں یہ پڑھوں گا تو اس سے میری معنوی حالت بہتر ہو جائے گی، میرے علم میں اضافہ ہوگا، نہیں کر پایا کسی بھی وجہ سے، تو خدا نے مثال سے دعا کروں، خدا ہے روز عرفہ ہے، تو مانگنے والوں کو دے رہا ہوتا ہے، خدا ہے میں تجھ سے قرآن کی فہم طلب کرتا ہوں، قرآن کریم سے انس طلب کرتا ہوں۔ مثلاً ممکن ہے کوئی ہو کہ جو طلب کرتا ہو، چاہتا ہو کہ مثلاً اس کی نماز شب اچھی ہو، اس کی نمازوں پہ پابندی اچھی ہو، نماز کے اندر جو مستحبات ہیں ان کی پابندی اچھی ہو، وہ خدا نے مثال سے طلب کر لے، خدایا میں تیرے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، میں یہ کام انجام دوں گا، اور تو میرے لیے یہ کر دے۔ لوگ بڑے اس معاملے میں، بعض لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، ایسے خدا نے مثال سے معاملہ کرتے ہیں کہ خدا نے مثال نصیب کر ہی دیتا ہے، پھر کر ہی دیتا ہے۔ یہ لوگ جو بڑے مقامات کے اوپر پہنچتے ہیں، یہ پیدا بڑے نہیں ہوتے ہوں گے، یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، یہ لوگ بڑے پیدا نہیں ہوتے ہوں گے، یہ لوگ جد و جہد سے اپنے آپ کو اس بڑائی پہ پہنچا لیتے ہیں، خدا نے مثال کے ساتھ اس طرح کے ڈیلز کر کے کہ خدا میں یہ کروں گا، تو مجھے یہ کر دیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی عنایات الہی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لفظ سے کہتے ہوں، نیت میں ہی کر لیا، نصیب کر دیتا ہے خدا۔ بلکہ وہ مشہور واقعہ بیان کرتا ہوں، کبھی کبھی دوست ہماری سرزنش کرتے ہیں کہ یہ نہیں بیان کرنا چاہیے، وہ یہ کہ کسی عارف سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کو یہ عرفان کیسے نصیب ہوا، تو انہوں نے ایک جانور کا نام لیا کہ اس جانور سے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات ہے عرفان نصیب ہو ایک جانور سے؟ کہا ہاں میں ایک دفعہ گزر رہا تھا تو اس جانور کے بچے جو تھے وہ اس سے کچھ پینا چاہ رہے تھے، دودھ پینا چاہ رہے تھے، لیکن وہ خود مر رہی تھی، اور میرے ہاتھ میں کچھ کھانا تھا جو میں اپنے بھوکے بچوں کے لیے لے کے جا رہا تھا، تو میں دیکھا کہ میں انسان ہوں اور میرے بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ زندہ رہیں گے، اگر میں ایک تھوڑا سا بھوکا ان کو رکھ بھی لوں گا تو انہیں کچھ نہیں ہوگا، بچ جائیں گے، لیکن یہ اگر میں نے نہیں دیا اس کو تو یہ مر جائے گی، اس کے بچے بھی مر جائیں گے۔ تو وہ کھانا انہوں نے اس کے سامنے رکھ دیا، تو تو انہوں نے کہا کہ میں اس جانور کا نام نہیں لینا چاہ رہا کہ اس نے جب کھانا دیکھا اور وہ کھانے لگی تو کہنے کہ میں نے خود اس کی آنکھوں میں گریہ دیکھا, روئی. جانور بھی روتے ہیں, ہوتا ہوگا یقیناً. کہنے کہ بس اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے دروازے کھل گئے گویا اور نصیب ہونا شروع ہو گیا. ہم لوگ اتنے خوش قسمت نہیں ہیں میرے خیال میں کہ ہمارے سامنے اتنا کوئی پرخلوص واقعہ ہم لوگ ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن ہم طلب کر سکتے ہیں خدا نے مثال سے کہ خدا ہے تو بہانوں سے دینے والا ہے, کسی بہانے سے ہمیں بھی نصیب کر دے. تو آپ عرفے کے دن خدا سے اس ٹائپ کی ایک چیز کہہ سکتے ہیں, خدا ہے میں یہ کروں گا تو میرے ساتھ یہ کر دے, پھر اپنے وعدے پہ باقی رہیں تاکہ خدا نے مثال نصیب فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت مشعل راہ ہے اور راستے کو کھولنے والی چیز ہے. ایک بات مجھے بار بار سمجھ میں آتی ہے, مختلف جگہوں پہ کہتا ہوں, وہ یہ کہ صداقت بہت اہم ہے. اندر کچھ باہر کچھ, یہ اچھی چیز نہیں ہے. پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کہتے ہیں پہلا مرحلہ صداقت ہے, ہمیں میں تو ماہر نہیں ہوں اس فیلڈ کا, لوگ بیان کرتے ہیں تو میں اس کو کاپی کر دیتا ہوں, تو دوسرا اس میں مرحلہ کیا ہے؟ تو اب یہ سمجھ میں آتا ہے, نہیں, یہ بھی دوسرا مرحلہ ہے, صداقت دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے رحمت. یہ سمجھ میں آتی ہے اب بات, یہ کہ خدا متعال نے جگہ جگہ فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. خدا متعال اپنی صفت رحمت کو مقدم کر رہا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی خدا متعال کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو لوگوں کے درمیان رحمت کا ذریعہ ہونا چاہیے. اس کے ذریعے اللہ کی رحمتیں اللہ کے بندوں تک پہنچ رہی ہوں, یہ فخر کی بات ہے. آپ اور میں روز عرفہ میں یہ مانگ سکتے ہیں, خدایا ہمارے ذریعے تیرے بندوں کو آسانیاں مل رہی ہوں, ہمارے ذریعے تیرے بندوں کو خوشیاں مل رہی ہوں, سکون مل رہے ہوں. البتہ ظاہر ہے کہ اطاعت کا سکون, اطاعت کی خوشی. اگر کوئی انسان ایسا بن جائے کہ خدا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا چینل بن جائے تو یہ سمجھ لیں باقی دروازے خود بخود کھلنے لگیں ہیں اور بہت ساری چیزیں انجام پا جاتی ہیں. بہت وقت لیا میں نے آپ کا, اور چند جملے غریب کوفہ کے نام پر. پوری دنیا ایک طریقے سے زندگی گزارتی ہے, اللہ کی راہ پہ چلنے والے ایک اور طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. بعض اوقات یہ غربت بہت شدید ہوتی ہے, پوری دنیا کسی اور طرح سے ہے, ایک بندہ کسی اور طرح سے, یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے. آپ تصور کیجئے مثلا جب سید الشہداء میدان کربلا میں پہنچے اور پانی ان پہ بند ہوا تو کچھ لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا, عمر سعد سے کہا کہ پرندے اور جانور تو اس پانی سے پئیں اور نواس رسول نہ پی, نبی کی اولاد نہ پیے. تو مثلا اس کیمپ کے اندر تو ہر آدمی بابصیرت تھا, ہر آدمی صاحب عرفان تھا, لیکن میں سوچتا ہوں مثال کے طور پر شاید کوئی بچہ ایسا ہو جو وہ سوچتا ہو کہ پوری دنیا پانی پی رہی ہے, ہم کیوں نہیں پی سکتے, یہ غربت نہیں ہے. جب انسان خدا تعالیٰ کی راہ میں بڑھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات یہ غربتیں احساس کرنی پڑتی ہیں. اور بہترین مثال جو ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے وہ غریب کوفہ کی مثال ہے, مسلم بن عقیل کی مثال. کس قسم کی غربت ہے, کس قسم کی تنہائی ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر تنہا رہ گئے اور ایک موقع کے اوپر شب کا وقت آیا, ایک گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اس فکر میں تھے کہ اب مجھے کیا انجام دینا چاہیے, اب میری حکمت عملی کیا کروں میں, میرے مولا کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہاں کوفہ کے حالات اتنے خراب ہیں, مجھے ذمہ داری دی گئی ہے یہاں پر. تو کسی نے دروازہ کھول کر کہا کہ اے شخص, حال حلیے سے شریف خاندان کے لگتے ہو, میرے گھر کے سامنے مت بیٹھو، کسی خاتون نے کہا. حضرت مسلم بن عقیل نے احساس کیا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے. حضرت مسلم بن عقیل نے پانی مانگا اور اس خاتون نے گویا پانی دے دیا. حضرت مسلم بن عقیل نے تھوڑا سا تعامل کیا کہ کہاں جائیں، تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہیں اور کیوں نہیں جاتے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا میں بلایا گیا تھا، مجھے دعوت دی گئی تھی اور اب دروازے میرے اوپر بند کر دیے گئے. جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو یہ کہا کہ کہیں تم مسلم بن عقیل تو نہیں ہو. یہ عجیب دنیا ہے. یعنی کوفی جانتے تھے کہ مسلم بن عقیل بازاروں میں اور گلیوں کے اندر غریب الوطن ہے. یہ عجیب واقعہ ہے کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل جن کو بلایا تھا ان کی غربت سے بخوبی واقف تھے، ورنہ اس پردہ دار عورت کو کیسے پتہ چل گیا کہ آج کی شب مسلم بن عقیل غریب الوطن ہے؟ اس کا مطلب ہے پورا کوفہ جانتا تھا کہ مسلم غریب الوطن ہے، اور اس کی وجہ ظاہر معلوم تھی کہ کوفہ میں جو سرکردہ افراد تھے جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تھا، ہانی ابن عروہ جیسے بزرگان دین، وہ سب کے سب گرفتار کر لیے گئے تھے اور کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں تھا، کوئی اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولتا تھا. اور سلام ہو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مخلص چاہنے والوں پر، اور خاص کر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے چاہنے والی خواتین کے اوپر. آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی. مرد کا قربانی دینے کا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن کوئی عورت اپنے بچے کو قربان کرتی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے. مائیں اپنے بچوں کی شہادتوں کو قبول کرنے، اللہ اکبر. یہ خواتین نے بڑی قربانیاں دی، اور جب یہ خواتین قربانیاں دیتی ہیں معجزے رونما ہونے لگتے ہیں، ان کے نام تاریخ میں ثبت ہو جاتے ہیں. یہ مومنہ بھی ایسی ہیں، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھیں کہ کوئی ناآشنا گھر کے سامنے نہ بیٹھے، اور اچانک کہا آپ مسلم بن عقیل ہیں، میرا گھر حاضر ہے، آپ آئیں میرے گھر کے اندر بیٹھے. دیکھیں آپ شجاعت دیکھ رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کسی ناآشنا کو گھر کے سامنے نہیں بیٹھانے دے رہی تھیں، لیکن جیسے ہی حسین ابن علی کا نام آیا، فرزند فاطمہ کا نام آیا، اور امام کے غریب الوطن سفیر کا نام آیا، اب یہ خاتون جری ہو گئیں، شجاع، نڈر، بے باک ہو گئیں، اور کہا میرے گھر میں آئیے. اور ان خاتون کی بہادری بہت عجیب ہے. سلام کرتے ہیں خدا متعال کی طرف سے ان خاتون کے اوپر کہ واقعہ عظمت ہے ان کی. حضرت مسلم بن عقیل رات کو عبادات کے اندر مشغول ہوئے، اور چونکہ وہ فنون جنگ سے ماہر تھے، ان کے جاننے والے تھے، تو ایک موقع پر ان خاتون سے کہا کہ میرا اسلحہ اور میرا ساز و سامان سب لے کر آئیے، مجھے گھر سے باہر جانا ہے. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں احساس کر رہا ہوں کہ محاصرہ شروع ہو گیا ہے اس علاقے کا، اور دشمن کسی بھی وقت اس جگہ کے اوپر پہنچنے والا ہے، اور میں گھر سے باہر نکلوں گا. اور عزیزو، بڑا عجیب پہلو ہے، بہادری کا پہلو بھی ہے اور مصائب کا پہلو بھی ہے. ان خاتون نے جیسے ہی سنا کہا کہ میرے مولا، آپ باہر مت جائیے، آپ میرے گھر کو اپنا قلعہ بنائیے، دروازے بند کر دیں، محاصرے میں ہیں، کوئی بات نہیں، آپ میرے گھر کو اپنا قلعہ بنائیے، یہاں بیٹھ کر اپنا دفاع کریں. عزیزو، غیرت ہاشمی ہم نے صرف الفاظ میں دیکھی اور پڑھی ہے، احساس تو نہیں کر پائیں گے، لیکن دشمن کے نرغے میں گھرا ہوا یہ ہاشمی جیسے ہی سنتا ہے تو فرماتے نہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ آپ کے گھر میں میں پناہ لوں اور لوگ میرے لاشے پہ سے گزر کے آپ کے گھر کے اندر داخل ہو، میں یہ گوارا نہیں کروں گا. اللہ اکبر. تو شاید یہ وجہ تھی کہ سید الشہداء نے مسلم بن عقیل جیسوں کو شام غریبہ کی قربت میں مبتلا نہیں کیا. مسلم بن عقیل، آپ ایک چاہنے والی خاتون کے گھر میں دشمن کے آنے کو قبول نہیں کر رہے، اور شام غریبہ آنے والی ہے.
اسے بالاخیر گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ عزو یہ مصائب بڑے عجیب ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے، غریب الوطن کے مصائب ہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دلوں کا خداوند متعال سے جڑ جانا وہ مصائب کے اندر بہت آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان سید الشہداء کے اور ان کے چاہنے والوں کے مصائب کے اندر دل کھول کے روتا ہے تو دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور حسین کے غم میں پڑنے والے ان نرم دلوں کے اوپر خدا کی رحمت برستی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم برزخ کی زندگی میں آنسو ہمیں کیا دلائیں گے، ہمیں نہیں معلوم آخرت میں، قبر میں، محشر میں امام حسین کی غم میں دلوں کا گریا کرنا کیا دلانے والا ہے، لیکن ہمارے پاس وعدے موجود ہیں۔ مولا چھٹے امام کے وعدے موجود ہیں کہ فرمایا اگر کوئی میرے چھتے امجد کی یاد میں ایک آنسو بہائے گا۔ مسلم بن عقیل دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ لعین مسلم بن عقیل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور مسلم بن عقیل عاشق حسین، امام حسین کے چاہنے والے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی شخص کسی سے بہت زیادہ چاہت رکھتا ہے، بہت زیادہ اس کا رابطہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آنے والی مصیبت یہ احساس کرتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے جیسے مسلم بن عقیل اتنے امام حسین کے چاہنے والے تھے کہ جو ایک مہینے بعد امام حسین پہ آنا تھا وہ خدا نے پہلے مسلم بن عقیل کے اوپر ڈال دیا، اور مسلم بن عقیل کو امام حسین کی ہمراہی کا شرف پہلے حاصل ہو گیا۔ جو سید الشہداء غریب الوطن تھے، مسلم بن عقیل غریب الوطن ہوئے، اور پھر جب زخمی ہوئے اور ان لائنوں نے دھوکے سے مسلم بن عقیل کو ایک جگہ کے اوپر محصور کر لیا، ایک گڈھے کے اندر گرا لیا، اور مسلم بن عقیل نے ایک موقع پر پانی مانگا اور انہوں نے پانی پینے کا ارادہ کیا اور اس کے اندر لہو چلا گیا، خون چلا گیا، گویا دو تین مرتبہ ایسا ہوا۔ تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ مسلم بن عقیل نے اس موقع پہ پانی کیوں مانگا تھا، تو بعض اوقات جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو پتہ تھا کہ امام حسین پیاسے شہید ہوں گے، اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میں جو امام حسین کا اتنا چاہنے والا ہوں، میں پیاسا شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا، تو پانی مانگا تھا کہ دیکھو میں پیاسا جاؤں گا یا پانی کے ساتھ۔ اور جب اس پیاس کو پورا نہ کر سکے اور دو دفعہ یا تین مرتبہ اس کاسے کے اندر خون گرا، تو فرما دیا کہ بس اب میں مطمئن ہو گیا کہ میں پیاسا دنیا سے جاؤں گا، میرا امام پیاسا دنیا سے جائے گا۔ اور عزیز و امام حسین کے غم میں تو گریا ان کی پیدائش کے ساتھ ہو چکا تھا، بلکہ پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، اور خاندان کے سارے لوگ جانتے تھے امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ مسلم بن عقیل بھی گویا واقف، اور اس کے بعد تیاری مکمل ہو گئی۔ مسلم بن عقیل دار امارہ پہنچے اور دار امارہ میں پہنچ کر شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اب عزیز و دو مرحلے تو گویا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو گئے، یہ بھی غریب الوطن اور وہ بھی غریب الوطن، اور وہ بھی پیاسے اور یہ بھی پیاسے۔ اب ایک تیسرا مرحلہ ہے جو یہ عاشق حسین کو نصیب ہوا ہے اور دوسروں کو وہ مرحلہ شاید نصیب نہیں ہوا۔ تو کربلا کے میدان سے ساری لاشیں اٹھا لی گئی تھیں، صرف امام حسین کا تنہا لاشہ رہ گیا تھا، اور اب ایک اور لاشہ ہے جو ایک مہینے پہلے پامال ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل کو دار ہمارا پہ سے گرایا گیا اور لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اور ایک دفعہ سولی کے اوپر گویا لٹکا دیا گیا۔ عزیز و امام حسین کا غریب الوطن امام حسین کے ہمراہ شہید ہو رہا ہے۔ اور عزیز و بس ایک عجیب مرحلہ ہے، امام حسین کے اس صحابی نے سارے مرحلے جھیل لیے ہیں، اب خدا نے متعال نے ایک عجیب مرحلہ رکھا ہے، وہ امام حسین کے لیے رکھا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوا گویا، وہ امام حسین کے لیے ہوا۔ اور وہ ایسا ہوا کہ امام حسین تشریف فرما ہوئے اور ایک موقع کے اوپر خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ تفصیلات سے برکنار بس ایک دو جملے مصائب کے اور عرض کروں گا، آپ کی زحمت تمام۔ سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی صاحبزادی کو بلایا اپنے پاس، سر پہ ہاتھ بہت پھیرا، اور بعض بیانات کے مطابق جو بیان کرتے ہیں سید الشہداء نے کانوں میں بالیاں بھی لٹکائیں اب ان بیانات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، بہرحال سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کے بچی کو بلا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور وہ بچی جب یہ دیکھتی ہے کہ اس طریقے سے میرے سے شفقت سے پیش آ رہے ہیں، غیر معمولی شفقت سے، تو اس نے پوچھا کہ کیا میرا بابا زندہ ہے یا میرے بابا شہید ہو گئے؟ پوچھا تم نے یہ کیوں پوچھا؟ کہا امام حسین ایسے مجھے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں۔ سب کے بعد ایک فضیلت ہے، ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے جس میں سید الشہداء ہیں، اور وہ کیا آزمائش ہے؟ وہ سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی بچی کا تو احترام کیا، لیکن شہادت حسین کے بعد سید الشہداء کی بچی کو تباہ چلا۔ سید الشہداء کی بچی کو تباہ چلا۔ اور یہ دنیا کا عجیب دستور قائم ہو گیا، ایک وہ مادر حسین جس کے باپ کے جانے پہ گھر کا دروازہ گرا، اور ایک سید الشہداء کی یتیمہ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ قرآن کریم کا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت ہو، تقدس اور قربانیوں کا خدایا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پاک پروردگار تیرے حضور دست بے دعائیں، اور ہم حقیر ہیں، ہم بندگی کی ذلتوں کو قبول کرتے ہیں خدایا کہ ہم تیرے حقیر بندے ہیں خدایا، تجھے واسطہ تیری عظمت کا ہے پاک پروردگار، تیری کبریائی کا واسطہ، ہمارے اور ہمارے تمام محرومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تو نے سید الشہداء کی پاکیزہ محبت سے نوازا ہے، گرچہ ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے، ہمارے جو کچھ زندگی کے اندر طریقے ہیں ان کے اندر تقصیر ہے، ہم نے وہ تیرا حق ادا نہیں کیا، لیکن تجھے سید الشہداء کے اس غم کا واسطہ جو تو نے ہمیں نصیب کیا ہے پاک پروردگار، ہمیں سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرما، ان کی اس خاندان مقدس کے ہمراہ محشور فرما، ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار کی جوار رحمت نصیب فرما، تمام شہداء کو بالاخص شہدائے پاکستان اور مولانا فخر الدین جن کی شہادت کا کل ذکر ہوا، اور تمام شہداء کے جو سید الشہداء کے غم میں شہید ہوئے، آزاداری کے دوران شہید ہوئے، یا ان کی محبت کے جرم میں شہید ہوئے، یا مختلف محاذوں پر کفر اور نفاق سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے پاک پروردگار، ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار نسلاً بعد نسلاً ہماری نسلوں میں اہل بیت کی محبت، علم، تقوی اور شہادت کو قائم فرما۔ اے پاک پروردگار زندگی کا نہیں معلوم کتنے دن باقی ہیں، پاک پروردگار جس طرح زندگی ہم نے گزاری ہماری مغفرت فرما، اور اگلی زندگی بہترین سعادتوں کے ہمراہ نصیب فرما، ان سعادتوں پہ استقامتیں نصیب فرما، صبر اور تحمل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے یوم عرفہ کے موقع کے اوپر اور ان سعادتوں کے لمحات کے موقع کے اوپر دعا گوئیں خدایا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا، مسلم بن عقیل کی غربت کا واسطہ، اے پاک پروردگار اہل بیت کی مظلومیت کا واسطہ، سید و سردار مولا و راقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، جو ان کی تیاری میں مشغول ہیں ان کی سعادتوں، صلاحیتوں، طاقت، توانائی، اتحاد، یکجہتی، نورانیت میں اضافہ فرما، ہمیں ان سے ملحق ہونے کی سعادت نصیب فرما، اور امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ نبیک و اطرته الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔